ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين یہ سورہ فاتحہ چل رہی ہے اس کی پہلی تین آیتیں اب تک ہو گئی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان اور بہت زیادہ مہربان ہے مالک یوم الدین جو روز جزا یا روز حساب کا مالک ہے ان تین آیتوں میں جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے تین بنیادی عقائد کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تینوں عقائد اسلام کے بنیادی عقائد ہیں پہلا عقیدہ توحید کا گویا ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی کو اسی اکیلے کو عبادت کے لائق مانتے ہیں کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے پہلی جو آیت تھی الحمدللہ رب العالمین چونکہ جب سارے جہانوں کا وہی پروردگار ہے اسی نے سب کو پیدا کیا اسی نے سب کو کمال تک پہنچایا وہی سب کی پرورش کرتا ہے تو وہی اس بات کا لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے چونکہ اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے پیدا کرنے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ کے ساتھ شریک ہوتا کہ پیدا کرنے والا عمل اللہ کے ساتھ کسی اور نے بھی کیا ہو کوئی کسی نے نہیں کیا وہی تنہ تنہا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے وہی تربیت کرنے والا ہے وہی ہر چیز کو اس کے کمال تک پہنچانے والا ہے تو جب وہی سب کچھ ہے تو وہی اس لائق ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے یہ تو توحید کی طرف اشارہ ہے یہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانا نہ جائے اور نہ کسی اور کی عبادت کی جائے. الرحمن الرحیم, جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے, اسی مہربانی اور صفت رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کو یوں ہی اندھیروں میں نہ چھوڑ دے, بلکہ کیوں بھیجا گیا ہے اس کو باقاعدہ بتلایا جائے. چنانچہ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اللہ نے مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبر بھیجے, اور سب سے آخری پیغمبر اور رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, کہ ان پیغمبروں نے انسانوں کو یہ بتلایا کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے, تمہاری پیدائش کس لیے کی گئی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ نے اپنی عبادت کے لیے, اپنی اطاعت کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. تو اب یہ بتلانے کے لیے یہ حضرات انبیاء بھیجے, اگر یہ انبیاء نہ بھیجے جاتے تو انسانوں کو کیسے پتا چلتا کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. اور پھر ان نبیوں پر, ان پیغمبروں پر, ان رسولوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی اتاری, اور ان میں سارے احکام زندگی گزارنے سے متعلق جو ہیں وہ بتلائے گئے کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی ہے, اللہ تعالیٰ جیسی زندگی سے راضی ہو وہ کون سی ہے وہ بتلائی گئی, تاکہ اس کے مطابق لوگ اپنی زندگی کو استوار کریں, ہموار کریں, اور اللہ تعالیٰ کون سے طریقے زندگی سے ناراض ہیں وہ بھی بتلا دیا, تاکہ لوگ اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اور پھر مالک یوم الدین, وہی روزے جزا اور روزے حساب کا مالک ہے, گویا ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے حساب لیں گے. یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دنیا بس ہم پیدا ہوئے, کھایا پیا اور ختم ہو گئے, نہیں, بلکہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جو دائمی زندگی ہے, جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اس دائمی اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا مدار جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے اوپر ہے. ہم نے اس زندگی کو اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کے مطابق گزارا تو وہ زندگی کامیاب ہے. ہم نے اس طرح یہ زندگی گزاری جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اپنے رسولوں پیغمبروں کے ذریعے سے, اپنی کتابوں میں جو طریقہ اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق اگر یہ زندگی گزاری ہے تب تو وہاں کامیابی ہے, وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ختم نہ ہونے والی. اور اگر خدا نخواستہ اس زندگی کو جو ہے اللہ کی ناراضگی کے مطابق گزارا, اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ان کا ارتکاب کرتے رہے, اللہ کی نافرمانی میں رہے, کھایا پیا اور اسی میں لگے رہے, اللہ کے احکام کو توڑا, تو اس صورت میں پھر وہ جو بعد والی ہمیشہ کی دائمی زندگی ہے وہ گویا ناکامی پر مرتب, اس پر ناکامی مرتب ہوگی, اس میں اللہ کی ناراضگی سے واسطہ پڑے گا, اللہ کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگتنا پڑے گا. یہ گویا روز جزا کا اللہ تعالیٰ مالک ہے, روز حساب کا. گویا اس آیت میں آخرت کے عقیدے کی طرف اشارہ کیا گیا, دوسری آیت میں رسالت اور تیسری آیت کے اندر آخرت کا. یہ تین عقائد جو ہیں اسلام کے بنیادی عقائد ہیں, توحید اور رسالت اور آخرت. آخرت گویا یہ ہم زندگی, یہی زندگی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک زندگی ہمیشہ کی آنے والی ہے, اور وہ ہے اصلی زندگی. اور اللہ تبارک تعالیٰ وہاں ان دنیا کے اندر جو کچھ بھی انسانوں نے کیا ہے اس کا حساب لیں گے. اور یہاں ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے, وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے, سب کچھ جانتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کا بھی انتظام کیا ہے, کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے بٹھائے گئے ہیں جو ان کے سارے اعمال کو باقاعدہ جو ہے لکھتے ہیں, اس کا ریکارڈ کرتے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ دو لینے والے, کیچ کرنے والے, لکھنے والے دو فرشتے دائیں اور بائیں دونوں بیٹھا ہوا ہے, اور جو کچھ بھی آدمی بولتا ہے وہ باقاعدہ اس کو وہ نوٹ کرتا ہے, ریکارڈ کرتا ہے. ہم یوں نہ سمجھے ہم بول رہے ہیں وہ ہوا میں جو ہے وہ تحلیل ہو گیا, ختم ہو گیا, نہیں. ایک ایک بول جو ہے وہ محفوظ, آدمی کے سارے اعمال کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہے, وہ یہ فرشتے اس کو لکھتے ہیں, اس کو محفوظ کرتے ہیں. جب قیامت کے روز انسان کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور انسان اس کو دیکھے گا تو وہ جو ہے کہے گا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اس صحیفے کو کیا ہو گیا, اس نوشتے کو, کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر نہ, سب کچھ ہماری زندگی کا سارا کچا چٹھا اس کے اندر ہوگا, کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوگی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, سب نام اعمال میں وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. انسان اپنا جو کچھ کیا ہوا ہے دنیا میں سارے اعمال کو وہاں موجود پائیں گے, انکار نہیں کر سکیں گے, اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں. اللہ تعالیٰ تو بندوں کو دکھلا دیں گے ان کے اعمال, ان کے اعمال پر باقاعدہ گواہ پیش کریں گے. اور یہاں ویسے بندوں سے پہلے جب پوچھا جائے گا تو بندے جھوٹ بھی بولیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ زبان بند کر دیں گے اور دوسرے اعضا گواہ, جن اعضا سے اس نے گناہ کیے تھے, ہر عروض وہ آنکھ نے جو گناہ کیا تھا آنکھ بولے گی, کان نے کیا تھا کان بولے گا, ہاتھ نے کیا تھا ہاتھ بولے گا, ہر ہر عضو وہ کہے گا کہ بھئی تمہارے لیے تو میں نے کیا تھا اور تم ہی میرے خلاف گواہی دیتے. کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور ہم سب بتائیں, اور جس زمین کے اوپر گناہ کیے وہ زمین بھی اس کے حق میں جو ہے گواہی دے گی, اگر نیکی ہے تو نیکی کا اور گناہ ہے تو اس کے خلاف گواہی دے گی. گویا کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں, آدمی کو گویا ہر وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور سب کے متعلق قیامت کے دن مجھے اللہ کو حساب دینا ہے, وہی روز حساب کا مالک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بندے کو جب حساب کے لیے پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور تو اس وقت تو اس کے ساتھ تین رجسٹر بھی پیش کیے جائیں گے. ایک رجسٹر تو وہ ہوگا جس میں اس کی تمام نیکیوں کا, اچھے اعمال کا تذکرہ ہوگا, دوسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا, اور تیسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں ان تمام نعمتوں کا جو اس نے اپنی پوری زندگی میں استعمال, یا ہم جو پانی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں نا, وہ سب باقاعدہ ریکارڈ ہے اس کا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے متعلق قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں باقاعدہ سوال ہوگا. مختلف حدیثوں میں مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جن جن نعمتوں کی بات پرس ہوگی, جس کے متعلق پوچھا جائے گا, اس کی تفصیلات بتلائی ہے. آپ نے فضائل صدقات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت سنی ہوگی, لا تزول قدم ابن آدم عند ربه یوم القیامۃ حتی یسأل عن خمس. قیامت کے روز انسان کے پاؤں اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق سوال. ان عمری ہی فیما افنا, یہ زندگی اس میں سب کچھ آ گیا, یہ جسم جو اللہ نے دیا, جسم میں جو قوا اللہ نے دیے, آنکھیں دی, کان دیے, زبان دی, ہاتھ دیے, پاؤں دیے, دل دیا, دماغ دیا, یہ ساری صلاحیتیں جو اللہ نے عطا فرمائی, تو اس زندگی کے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نے کہاں ختم کی. شبابی ہی فیما بلا, اور جوانی کے متعلق اس جوانی کو آپ نے کہاں استعمال, کہاں پرانا کیا, کہاں استعمال کیا. جوانی گویا زندگی کا سب سے بہترین حصہ. جوانی میں آدمی کی صلاحیتیں جو ہے وہ بالکل اعلیٰ درجے کے اوپر ہوتی ہیں, تو وہ اس کے متعلق الگ سے سوال ہوگا. اور مال کے متعلق کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور جو چیز تمہارے علم میں آئی اس پر کتنا عمل کیا, یہ تو ایک نمونہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی پانچ چیزیں ہیں, بلکہ ساری چیزوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. تو گویا آدمی جب دنیا میں رہے نا تو اس کو ہمیشہ یہ دھیان رہنا چاہیے, میں چل رہا ہوں میرے اس عمل کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال, میں بول رہا ہوں, میں یہ معاملہ کر رہا ہوں فلانے کے ساتھ, اس کے متعلق مجھ سے سوال کیا گویا. ہر وقت یہ دھیان رہنا چاہیے. جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق گویا ہمیں زندگی گزارنی ہے, اور جس طرح زندگی گزارنے کے طریقے کو اللہ نے ناپسند بتلایا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا, فرائض و واجبات کی ادائیگی کرنی ہے, حرام سے بچنا ہے, حلال کا اہتمام کرنا ہے, اسی طریقے سے تمام امور گویا ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. یہی وہاں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حساب میں پوچھیں گے, اور سب کچھ وہاں موجود ہوگا, بندہ انکار نہیں کر سکے گا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو ڈالی گئی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اسی طرح اللہ جس طرح چاہتے ہیں گزارنا ہے, کیسے گزاریں گے؟ اس کا آگے طریقہ بتلایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ ہی کو معبود مانا, عبادت یعنی بندگی, غلامی, ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں, دنیا میں کسی اور کو اپنا جو ہے اپنی متاع سمجھنے کے لیے. واجب الاطاعت اللہ ہی کو سمجھو, اللہ ہی کو, دنیا میں کوئی بڑے سے بادشاہ بھی ہو اور جو ہے اور کوئی ہو, والدین ہو, بیوی کے حق میں شوہر ہو یا حاکم وقت ہو, تو ان سب کے بھی جو اطاعت کا کہیں حدیث میں آیا بھی ہے, قرآن میں یا حدیث میں ان کا حکم دیا گیا ہے, وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ان کی طرف سے دیے جانے والے احکام اور آرڈر جو ہیں اللہ کی احکام کے خلاف نہ ہو. اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو, ان کے ساتھ احسان کرو, لیکن اگر والدین کو ایسی بات کرنے کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے, تو اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا حکم ماننے کے لیے فرمایا تو والدین ناجائز کام کے لیے کہیں تو وہ بھی کریں, نہ ہی نہیں, والدین ناجائز کام کے لیے کہیں گے تو ہم جو ہے اس پر عمل نہیں کریں گے. قرآن میں باری تعالیٰ نے ایک موقع پر جو ہے وہ ایک مکہ مکرمہ میں صحابہ جو تھے ایمان جب لائے تو ایمان لانے والوں میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ جب ایمان لائے تو ان کی والدہ نے ان کے اوپر ان کو کہہ دیا کہ تم اس دین سے باز آ جاؤ اور اس کا انکار کرو اور میری بات مانو, نہیں تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی, بھوک ہڑتال کر دی. مانے جب تک تم یہ اس دین کو نہیں چھوڑو گے وہاں تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اب وہ عجیب کشمکش میں آ گئے, ایک طرف جو ہے ماں کا یہ حکم ہے, دوسری طرف وہ اللہ کو شرک کرنے کے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہیں. اس پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی, وَلَا تُشْرِكِ وَلَا تُشْرِكْ بِي وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ویسے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے تم کو وہ کہیں تو ان کی بات مت مانیو. شریعت نے ایک اصول بتلا دیا, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی کوئی بات مانی نہیں جائے گی, چاہے وہ حاکم وقت ہو, چاہے بادشاہ وقت ہو, چاہے باپ ہو, چاہے شوہر ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اس کی بات نہیں مانی جائے گی. उसकी बात तो इस शर्त के साथ मानी जाएगी कि अल्लाह ताला की खिलाफ हुक्म की खिलाफ वर्जी लाजिम इन्नमा ताअत फिल मारूफ, ताअत और फरमाबरदारी ये सब दूसरे लोगों की जो की जाएगी जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है फरमाबरदारी करने का, एक शर्त के साथ कायम है नेकी के काम में। गुनाह के काम के लिए अगर वो कहें तो उस पर अमल नहीं होगा। तो भैया इया का ना बोदो कहकर के बंदा अल्लाह की हुजूर इकरार करता है कि अल्लाह मैं तेरी ही मानूंगा। अब जिस वक्त हम नमाज में ये इकरार कर रहे हैं, सोच लीजिए अल्लाह ही की मान रहे हैं या और चीज औरों की भी मान रहे हैं, अपने नफ्स की मान रहे हैं, अल्लाह के हुक्म पर चल रहे हैं, रब चाही जिंदगी गुजार रहे हैं या मन चाही जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने नफ्स की बात मान रहे हैं, अपनी बीवी की बात मान रहे हैं और अपने दोस्तों की बात मान रहे हैं, फ्रेंड सर्कल जो कह रहा है उसके मुताबिक कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म को छोड़ करके, ये सब सोच लो। और हम झूठा इकरार करते हैं अल्लाह के सामने कि तेरी ही इबादत करते हैं, गोया ये इकरार ये जो है इसका इलाज बतलाएगा कि आप अपने ऊपर अल्लाह की इताअत लाजिम कर लो, अल्लाह के अलावा किसी और को वाजिबुल इताअत मत समझो, अल्लाह ही के हुक्म को मानना है और हर हाल में मानना है, चाहे वो हमारी चाहत के मुआफिक हो या मुखालिफ हो, उसके ऊपर हमें अमल करना है। हजरत साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जब कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कलमा पढ़ के गोया इस बात का उन्होंने इकरार कर लिया और बता दिया कि हम अल्लाह ही के हुक्म को मानेंगे चाहे जो भी हालत हो। चुनांचे वहां जो है शराब की हुरमत का हुक्म जब नाजिल हुआ, शराब एक ऐसी चीज है, ऐसी लत है, आजकल तो जो लत पड़ जाती है आसानी से छूटती, किसी को बीड़ी और सिगरेट की लत है, किसी को पान की, किसी को गुटखा की, वो बहुत लोग सारी दुनिया समझाते हैं लेकिन समझाती है लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अगर शराब की लत पड़ जाए तो वो तो अल्लाह बचाए, इतनी खतरनाक लत है कि वो आसानी के साथ वो छूटती नहीं छूटती है। ये काफिर मुंह से लगी हुई ये गालिब ने कहा है, तो ये शराब की लत ऐसी खतरनाक है कि आसानी से छूटती नहीं है। यूरोप के मुतालिक लिखा है 1922 में जब यूरोप के हुक्मरानों और वहां के जो है दानिशमंदों ने देखा कि शराब में बड़ा नुकसान है, उसकी वजह से हादसात होते हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उन्होंने फैसला किया कि शराब पर पाबंदी कानूनी तौर पर लगाई जाए। चुनांचे सब ने ये कानून पास करके शराब के ऊपर पाबंदी लगा दी। और फिर क्या हुआ, अब जब पाबंदी लगती है कानून बनता है तो उस कानून पर अमल कराने के लिए पुलिस मैदान में आती है और जो है वो एजेंसियां कानून पर अमल करने के लिए जो है उसका उसकी निगरानी करती है। तो हुआ ये कि वो जो शराब बनाने वाले कारखाने थे वो तो हुकूमत ने बंद करा दिए, लेकिन वो जो शराब की आदत थी वो लोगों की छूटी नहीं, उन्होंने घर में भट्टियां बना ली और शराब बना करके पीना शुरू किया। कारखाने थे तो जरा जो है फिजा ठीक रहती थी, गंदगी नहीं होती थी, अब घर घर में भट्टियां बन गई तो गंदगी भी आम हो गई और जो है लोग वहां जाहिर लोगों के सामने मजमे में तो उसको पीते नहीं थे, लेकिन जो है अंदर तन्हाइयों में उन्होंने पीना शुरू कर लिया। तन्हाइयों में कौन रोकने वाला है, बहुत आसान है, बहुत आसान है बचना मैं गुलगुं से,
बहुत मुश्किल है बचना
बहुत मुश्किल है बचना बादे गुलगुं से खलबत में, बहुत आसान है यारों में माज अल्लाह कह देना, यानी दोस्तों की मजलिस में हौज़बिल्लाह यूं करके अपनी बुजुर्गी का इजहार करना तो बहुत आसान है, लेकिन तन्हाई में इससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो हकीकत तो यह है कि ये उन्होंने नहीं छूटी, बिल आखिर हुकूमतों ने वो कानून उठा लिया, लेकिन यही शराब की लत जो अरबों में थी जो है कई पीढ़ियों से उसके आदि चले आ रहे थे, उनके यहाँ शराब के साथ तो मोहब्बत ऐसी अजीब व गरीब हुआ करती थी, عربی زبان میں 200 سے زیادہ نام ہیں شراب کے، اور انگور کی شراب کا نام الگ، کھجور کی شراب کا نام الگ، جو ہے مکئی کی شراب کا نام الگ، اور ہر شراب کا نام الگ، پھر شراب کو پانی کے ساتھ ملائیں تو اس کا نام الگ، صبح کو پئیں تو الگ، شام کو پئیں تو الگ، ایسے نام. ان کو عشق تھا شراب کے ساتھ، اور ایسے عادی تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. انہی کے متعلق یہ سلونا کنی یہ آیت قرآن میں جب نازل ہوئی، یہ سلونا کنی الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفیما. کہ نبی، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے متعلق، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان میں خرابیاں بھی ہیں اور فائدہ بھی ہے، لیکن خرابیاں فائدے سے زیادہ ہیں. ابھی حرمت کا حکم نہیں دیا، لیکن بہت سے سمجھدار ایسے تھے کہ جہاں یہ آیت نازل ہوئی اسی وقت انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. پھر تو صراحتاً ان الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ بے شک شراب ہے اور جوا ہے اور یہ پانسے کے تیر جو لگائے جاتے تھے، وہ سب شیطانی عمل ہے، اس سے بچو تاکہ تم کا. بس کیا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود، کہ میں اپنے سوتےلے والد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کے دوستوں کی مجلس تھی، اور شراب، وہ چھوٹے بچے، ایسے موقع پر چھوٹوں سے ہی خدمت لی جاتی ہے، تو کہا میں ان کو شراب پلا رہا تھا، اتنے میں باہر اعلان ہوا کہ ان الخمر قد حرمت فاجتنبوا، شراب حرام کر دی گئی، اس سے بچو. تو ان لوگوں نے کہا دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے. میں باہر گیا سنا، اس زمانے لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، اعلان کرنے والے اعلان کیا کرتے تھے زبان ہر محلے میں جا کر کے، تو کہا میں نے کہا کہ یہ شراب حرام کر دی گئی. کہا جن کے ہاتھ میں تھا جام وہ ہاتھ میں ہی رہا، جنہوں نے اپنے ہوٹ تک لگایا تھا اندر نہیں، اس کو سب نے باہر پھینک دیا، اور جو مٹکے جن میں شراب تھی وہ سارے مٹکے توڑ دیے گئے. 3 دن تک مدینہ کی گلیوں میں شراب بہتی رہی، اور بعد میں جب بارش آئی تو اس بارش کی وجہ سے شراب کی بو پوری شہر کے اندر محسوس کی جاتی ہے نا. وہاں کون تھا نگرانی کرنے والا، کون سی پولیس تھی، کون سی ایجنسیاں تھی جو نگرانی کر رہی ہو؟ نہیں، خدا کا خوف دل پر بیٹھا ہوا ہے. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. قرآن نے اسی بتلا دی، اللہ کے قانون پر عمل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیا جائے، سوچا جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے میں ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے. جو آدمی فاما من خاف مقام ربه، کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے مجھے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، اس جواب دہی سے کہ تصور سے جو ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. واقعہ یہی ہے حضرات صحابہ، وہاں کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی کہنے والا نہیں تھا، لیکن سب عمل کر رہے ہیں. بلکہ زنا، وہاں پرائی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یہ بھی وہاں اس زمانے میں بہت عام تھا. ایک صحابی تھے، ان کا اسلام لانے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ تعلق تھا، اور تعلق کے بعد پھر وہ جنسی تعلقات بھی قائم ہو گئے تھے اس کے ساتھ محبت کے بعد. اسلام جب لے آئے تو بالکل وہ اسلام لا کر کے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچ گئے. ایک مرتبہ مدینہ سے مکہ جب آئے تو وہ عورت جس کے ساتھ محبت کا تعلق تھا اور جنسی تعلقات قائم تھی، وہ ملی اور اس نے ان کو اپنے پاس آنے کی آواز دی. انہوں نے کہا کہ اب تو میرے اور تیرے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے، میں نہیں آ سکتا. اس عورت نے اپنی محبت کا واسطہ دیا کہ میں نے تو اپنے آپ کو تیرے لیے قربان کر دیا، اور تو جو ہے ایسا جواب دے رہا ہے، اور میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو اس نے اتنا ساری باتیں کہی، کہا ٹھیک ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، میرے کہ اگر تیرے ساتھ میرا نکاح اگر ہو سکتا ہے تو میں کروں گا، ورنہ نہیں، کیونکہ وہ غیر مسلم تھی. तेरे गैर मुस्लिम होते हुए अगर मेरा निकाह तुझसे दुरुस्त हो सकता, जिना का तो सवाल ही नहीं, लेकिन निकाह की अगर गुंजाइश होगी हुजूर से पूछता हूँ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो आपकी खिदमत में हाजिर हुए, सवाल किया, ये सब सुनाया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खामोश रहे, यहाँ तक कि वही आई और उस वही में नहीं वो जाए ला तन की मुशरिकात मुशरिक गैर मुस्लिम औरतों से निकाह मत करो जो है जब तक कि वो ईमान न ले आए। और एक मुसलमान बांदी गैर मुस्लिम आजाद औरत से बेहतर है, चाहे वो गैर मुस्लिम औरत उनको बहुत बली क्यों न मालूम हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत सुनाई, फौरन उन्होंने कह दिया कि मैं तेरे साथ निकाह भी नहीं कर सकता, फौरन छोड़ दो जरा बराबर भी, ये नहीं कि खानगी है। किसी से कोई कसूर होता था तो जब तक के उसके उससे तोबा करके अपने आप को पाक साफ न कर ले वहां तक चैन नहीं आता था। एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल मुझसे जिना हो गया, आप मुझे पाक कीजिए। आपने मुंह ले लिया, दूसरी तरफ आई, फिर ये कहा, आपने इधर फेर लिया, तीसरी तरफ आई, फिर मुंह फेर लिया, जब चार मर्तबा हुआ तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा देखो ये क्या कह रही। फिर उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा मुझे तो उसके उस जिना से हमल तक ठहर चुका है। उन्होंने फरमाया जब तक ये बच्चा तेरे पेट में है वहां तक तो तेरे ऊपर जिना की जो सजा है जारी नहीं, उसको क्योंकि वह शादीशुदा औरत थी उसको ये पत्थर मार करके रजम कर दिया जाना चाहिए, तो उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, भले वो जिना से बना है लेकिन बहरहाल वो तो मासूम है, बेगुनाह है, इसलिए जब तक वो तेरे पेट में है वहां तक तेरे ऊपर हद जारी नहीं हो सकती, और पैदा होने के बाद भी जब तक कि उसको तेरे दूध की जरूरत है वहां तक तेरे ऊपर हद जारी नहीं होगी। चुनांचे वो गई और जाने के बाद फिर बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसको दूध वूध पिलाया, जब 2 साल दूध पिलाने के बाद जब खाना शुरू कर दिया, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था और लेकर के आई कि अल्लाह के रसूल ये है वो बच्चा, अब तो उसको मेरी जरूरत नहीं रही। अब देखिए उस इकरार करने को कितनी मुद्दत, 3 साल गुजर गए, वक्ती जोश में अगर इकरार किया, कोई FIR यहाँ दर्ज नहीं कराई गई थी, रजिस्टर में नाम नहीं लिखा गया था, खुद आई 3 साल के बाद, जोश में कुछ किया हो तो वो जोश का असर भी क्या हो जाता है, 3 साल में तो बड़ा ठंडा पड़ जाता है ना, लेकिन नहीं यहाँ तो फिर वही कह रहे मुझे पाक कीजिए। चुनांचे वो बच्चा जब अब इस लायक हो गया कि उसको माँ की जरूरत नहीं रही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर हद जारी की, वो पत्थर लगवाए, मरी, जब उसका इंतकाल हुआ उसी हद के अंदर उसी सजा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल इसने जिना किया था और आपने इसकी जनाजे की नमाज पढ़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने ऐसी तोबा की कि अगर मदीना वालों पर तकसीम की जाए तो सबकी जो है मगफिरत हो जाए। तो ये जो जज्बा मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के सामने क्या देना है, या का ना बोलो, अल्लाह ही की बात हमें माननी है, अल्लाह ही के हुक्म पर चलना है, यही एक इलाज है काई का इस रोजे हिसाब को जो मामला होने वाला है उससे निमटने का। जब तक कि ये ध्यान अपने दिल में हम पैदा नहीं करेंगे वहां तक जो है ये चीज आसान नहीं होगी। आज क्या हो गया, आज दौरे हाजिर में हम लोगों का सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यही है कि हमने आखिरत को भुला दिया, आखिरत का तस्वुर हमारे दिमागों से निकल गया, जिसका नतीजा है कि हम गुनाहों पर जरी हो गए। दौरे सहाबा में बच्चा भी किसी गुनाह की जुरत करता नहीं था, आज वो आखिरत का तस्वुर दिमागों से निकल गया, उसके नतीजे में गुनाहों की कसरत हो रही है। उसका यही एक इलाज है कि उस आखिरत के अकीदे को दिल में पुख्तगी के साथ जमाया जाए। इसी को इस सूरत की इन 3 आयतों में बयान किया गया اور آگے گویا یہ بتلایا گیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا کیا لیں گے حساب, ہر ہر چیز کا حساب ہوگا, ہر ہر چیز کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تین رجسٹر آئیں گے, وہ ایک رجسٹر میں اس کے نیکیاں لکھی ہوگی, دوسرے رجسٹر میں اس کے گناہ ہوں گے, تیسرے رجسٹر میں اس کے وہ نعمتیں جو اس نے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک اللہ کی نعمتیں جو استعمال کی, جو کچھ بھی ہم نعمتیں استعمال, وہ سب ریکارڈ ہے. ایسا مت سمجھنا کہ کچھ ہم تو بھول جاتے ہیں کاپی کے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت استعمال کی. تو اب اللہ کے حضور جب پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے رجسٹر میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہوگی اس کو کہیں گے کہ اس کی عبادتوں کے اندر سے تو اپنی قیمت وصول کر لے, چنانچہ وہ آگے بڑھے گی اور اب ساری عبادتوں کو سمیٹ کر ایک جانب کھڑی ہو جائے گی. باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہے, تو وہ عرض کرے گی کہ میں نے اس کی ساری عبادتیں لے لی لیکن میری قیمت ادا نہیں. واقعہ یہی ہے, ہم زندگی بھر عبادتیں کریں نا تو بھی اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت کی قیمت ادا, ایک گلاس پانی کی قیمت ہم سے نہیں ادا ہو سکتی. تو وہ بندہ لرز جائے گا کہ اب کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ مہربانی کرنا چاہیں گے اس کو یوں فرمائیں گے, جا میں نے تیرے گناہ تو معاف کر دیے اور اپنی نعمتوں کا حساب بھی جس سے نہیں لیتا, اور تیری نیکیوں کو میں اضافہ مضافہ کئی گنا ڈبل کر دیتا ہوں, جا. وہ خوش ہو جائے گا, اور جس کی گرفت جو ہے گرفت کرنا مقصود ہوگی وہ تو وہیں سے لرز جائے گا کہ اب تو جو ہے اللہ کی ایک ہی نعمت کے اندر میرے سارے گناہ عبادت سے چلی گئی, اب تو گناہ ہی رہ گئے اور یہ مجھے جہنم میں لے جائیں گے. حقیقت تو یہی ہے کہ اس تصور کو جو ہے اپنے دل و دماغ کے اندر جمانے کی ضرورت ہے. ایاک نعبد, اللہ اے اللہ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھے ہی واجب الاطاعت سمجھتے ہیں, تیرے حکم کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت ہماری نگاہوں میں نہیں, کوئی ہمیں کچھ بھی کہے اس کی بات نہیں مانیں گے تیرے حکم کے مقابلے میں. نفس کہے, بیوی کہے, باپ کہے, دوست کہے, اور جو ہے حاکم کہے, کوئی بھی کہے, ہم کسی کی بات تیرے حکم کے سامنے کسی کی بات نہیں. اور اب یہ کہ بھئی یہ کیسے ہو جائے گا اتنا آسان, ایاک نستعین, تجھی سے ہم اس مدد مانگتے ہیں. گویا اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں اگر ہم سے ہمارے رکاوٹیں ہوتی ہیں تو ان رکاوٹوں کا بھی علاج ہے. لوگ آج کیا کہتے ہیں مول صاحب یہ زمانہ جو ہے, اس زمانے میں تو شریعت کے اوپر عمل کرنا کیا ہو گیا, مشکل ہو گیا. تو شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تو کبھی اللہ سے مانگا تم نے؟ اللہ سے مانگو, اللہ سے کہو اللہ تو نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور اس وقت صورت حال یہ ہے, ماحول میرے مخالف ہے اور ساری چیزیں میرے مخالف ہیں, تو میری مدد فرما. اللہ سے اس کی مدد مانگی جائے, وہی تو مدد کرے گا. قیامت کے روز جب اللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے تو نے یہ گناہ گناہ کائے کو کیے, اور بندہ جواب میں عرض کرے گا باری تعالیٰ آپ نے مجھے ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ گناہوں ہی کا دورہ تھا, گناہ سے بچنا مشکل تھا. تو باری تعالیٰ اس کے جواب میں یوں فرمائے کہ تو نے تو میری کتاب میں پڑھا تھا قرآن میں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, کیا تو نے کبھی مجھ سے یہ کہا کہ اللہ یہ گناہ سے میرے بچنا میرے لیے مشکل ہے, تو میرے لیے کیا کر دے, آسانی پیدا کر دے, رکاوٹیں دور فرما دے, تو نے کبھی کہا؟ ہم نے تو کبھی دعا بھی نہیں کی اس کے لیے. یہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں پختہ ارادہ کرنا ہے کہ اللہ کے احکام پر ہم عمل کریں گے, اور ہم سے جتنی کوشش ہو سکتی اس کو تو آج سے ہی کیا کر دیں, شروع کر دیں, اس میں ہماری طرف سے کمی نہ ہو, اور جو چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں اس کے لیے دعا مانگیں. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك وهربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. اے اللہ ہمارے دل ہماری پیشانیاں ہمارے اعضاء تیرے قبضہ اور اختیار میں ہے. تو نے ان میں سے کسی کا بھی ہم کو مالک نہیں بنایا. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا جب تو نے یہ معاملہ کیا ہے. فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا تو ہی ہمارا کارساز ہو جا. وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے کی طرف اے اللہ ہماری رہنمائی فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ تو نے ہم سے جس اطاعت اور فرما برداری کا مطالبہ کیا ہے تیری توفیق کے بغیر تیری مدد کے بغیر اے اللہ وہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو ہماری مدد فرما اور ہمارے لیے تیری اس اطاعت اور فرما برداری کو اے اللہ آسان فرما دے. نفس اور شیطان کی غلامی سے اے اللہ ان کے دھوکے بازی سے ہمیں نجات عطا فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. اے اللہ تیری طاقت ہر میدان میں اے اللہ ہر شعبے میں ہمارے لیے آسان فرما دے. ہر ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ تیری ذات عالی کا تیری کبریائی اور تیری عظمت کا استحضار ہر گھڑی ہر لمحہ دن میں رات میں خلوت میں جلوت میں ہمارے دنوں میں ایسا بٹھا دے کہ ہمارے لیے تیرے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اپنے فضل کا معاملہ فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ تیری شان رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرما لے. تیری اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے آسان فرما لے. اپنے فضل کا معاملہ فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.